السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، مختصر خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم 14ویں 15ویں اور 16ویں تین پاروں کے خلاصے کو سمجھیں گے. 14ویں پارے میں دو سورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل. سورۃ الحجر میں 6 رکوع ہیں اور سورۃ النحل میں 16 رکوع ہیں، گویا اس پارے میں مجموعی طور پر 22 رکوع ہیں. سورۃ الحجر کا خاص موضوع ہے ایمانیات کا مؤثر بیان. ایمان جو تین بڑے بڑے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان، تینوں ایمانیات بڑے مؤثر اسلوب میں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو گئے. پہلے رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ ان پر یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے، اور پھر بڑے جلالی اسلوب میں فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سر ولیم میور جو کہ یہاں پر یو پی کے گورنر رہے، اور انہوں نے بھی اس بات کو تو تسلیم کیا بار بار اپنی تحریروں میں کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور متن وہی ہے جو محمد نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بدبختی ان کی، بدنصیبی ان لوگوں کی کہ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو محمد نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو قرآن مجید کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے، جبکہ تورات اصل شکل میں موجود نہیں، انجیل اصل شکل میں موجود نہیں، ان کے ترجمے ہیں ان میں بھی تحریف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، وہ محفوظ کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ جب اللہ نے آخری کتاب مکمل ہدایت نازل کرنی تھی تو پھر عبوری دور کی، عارضی دور کی ہدایات کو محفوظ رکھنے کی کوئی حکمت نہیں تھی. دوسرے رکوع میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقیقت بیان ہوئی کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس رکوع میں، خاص طور پر ستاروں کا کہ جو زیب و زینت ہے آسمان کی، اور جو ان شیاطین کو مار بگانے کے لیے حفاظتی چوکیاں ہیں کہ وہ شیاطین جو کوشش کرتے ہیں کہ وحی میں سے کچھ سنگن لے کر اپنے کسی عامل تک پہنچائیں، اور نبی کے بتانے سے پہلے وہ عامل لوگوں کو وحی کی باتیں سنا دے اور نبی کی ساتھ کو متاثر کرے. تو جو کوئی شیطان وحی میں سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتا تھا، فرشتے انہی ستاروں کے اندر موجود ہوتے تھے جو اس پہ شہاب ثاقب پھینکتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے زمین میں اپنی کئی قدرت کی نشانیاں بنائیں. زمین خود اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جس کو اللہ نے پھیلا دیا اور اس سے تمام مخلوقات کا رزق پیدا کیا. اللہ کے پاس تو رزق کے خزانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت ہی ان کو پیدا فرماتا ہے. پانی جیسی نعمت کو اللہ نے ایک گردش کا نظام دیا، وہ سمندروں سے بخارات کی صورت میں اٹھتا ہے، بادل بن کر پہاڑوں کے اوپر جاتا ہے، پہاڑوں پر جا کر برف کی صورت میں جم جاتا ہے، اور وہاں سے سارا سال بہتا ہوا دوبارہ سمندروں میں آتا ہے، اور راستے میں ہم اس پانی کے سوتوں سے، دریاؤں سے، نہروں سے، ٹیوب ویل سے ہم اس پانی کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اپنے صنعتی مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم اپنے سال بھر کا پانی کہیں جمع کر لیں، ہم جمع نہ کر سکتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس گردشی نظام کے ذریعے سے ہمیں سارا سال تازہ پانی فراہم فرمایا۔ البتہ فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں عارضی ہیں، یہ سب ختم ہوں گی اور اللہ کے ہاں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میری نعمتیں استعمال کر کے تم نے کیا کیا، میری فرما برداری کی یا میری نافرمانی کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ عظمت انسانی کا اصل سبب ہے روح ربانی، کس سے؟ آدم و ابلیس۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع اور سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں بیان ہو چکا، تیسری مرتبہ اس رکوع میں بیان ہوا، اور خاص بات اللہ نے یہ بتائی کہ فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، جب میں اس کو بنا سوار دوں اور میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام کے تمام فرشتے وہ انسان کے سامنے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے روح ربانی کو نہیں پہچانا، صرف ظاہر کو دیکھا، خاکی وجود کو دیکھا اور کہا کہ میں خاکی وجود کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو بنایا گیا ہوں آگ سے، میں اس سے برتر ہوں۔ یہ ہے ظاہر پرستی کا نقصان، اللہ نے ظاہر پرستی سے محفوظ فرمائے۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے، لہذا یہ ایک عام مخلوقات کی طرح کوئی حیوان نہیں ہے۔ انسان اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی روح ہے، اے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ ڈارون کی تھیوری انتہائی انسان کے لیے تحقیر آمیز ہے کہ جس کے تحت انسان جانور کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس تھیوری کو کئی زاویوں سے مختلف اہل علم نے مسترد کر دیا، لیکن اس تھیوری کو عملی طور پر، دلی طور پر آج انسانوں کی اکثریت نے قبول کیا ہوا ہے۔ لہذا آج انسان اپنے آپ کو حیوانی سمجھتے ہیں، اور حیوانی طریقے پر ایک پورا معاشرہ ہے جو یورپ اس کی تقلید میں ہمارے یہاں بھی چلا آ رہا ہے۔ حیوانات لباس کے تکلفات سے آزاد ہوتے ہیں، لہذا ہم نے خام سے لباس کے تکلفات پہنے ہوئے ہیں، لباس کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حیوانوں میں کوئی محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہوتی، ہم نے کہاں سے شروع کر دی؟ حیوانوں میں کوئی نکاح کا بندھن نہیں ہوتا، ہم نے کہاں سے سزا پا لیا؟ تو انسان اپنی انسانیت کے شرف سے محروم ہو گیا ڈارون کے اس گمراہ کن تصورات کی وجہ سے۔ ضرورت ہے کہ انسان کے روحانی وجود کا بار بار ذکر کیا جائے، اور اس روح کے تقاضے انسان کو یاد دلائے جائیں۔ اس روح کو مزہ آتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس روح کو مزہ آتا ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی سے۔ چوتھے رکوع میں اللہ کی دو شانیں بیان ہوئی، اللہ غفار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اس رکوع میں پہلے خوشخبری دی گئی کہ دنیا میں بھی نیک بندے چونکہ انسان ہیں، ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کدورتوں کو نکال دے گا، آپس میں بھائیوں کی طرح وہاں پر ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو شانیں ہیں، نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی حب العذاب العلیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ ہم نے اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق بنانا ہے، اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی شان غفاری اور رحیمی کے مستحق ٹھہریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ دونوں کیفیات ہر وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ صرف عذاب ہی عذاب کا ذکر ہو تو پھر ایک اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اور اگر صرف رحمت ہی رحمت کا ذکر ہو تو پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے اور کچھ زیادہ ہی اللہ کی نافرمانی پہ جری ہو جاتا ہے۔ دونوں شانیں ہمارے سامنے رہیں کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ رکوع پانچ میں ہم جنس پرستوں کے برے انجام کا ذکر ہے
یہ دہائی کا طریقہ قوم لوط نے شروع کیا. اللہ نے اس رکوع میں فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس برائی اور دہائی سے روکنے کی کوشش کی تو قوم نے صاف کہہ دیا کہ آپ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں, ہم آپ کو اپنی بستی سے باہر نکال دیتے ہیں, ہم تو اپنا غلط کام جاری رکھیں گے. اس کے بعد اللہ نے عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, اور اس قوم نے فرشتوں پر بھی دست درازی کرنے کی کوشش کی اور ان کو بھی برے فعل کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ فرشتے تھے. ان نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے چلے جائیں. لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے, لیکن ان کی بیوی کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہی وہ بستی میں ٹھہری گئی. اس کے بعد فرشتوں نے سب سے پہلے تو اندھا کر دیا پوری قوم کو, پھر ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹک دیا, پلٹ دیا, اور ان کے اوپر کنکریوں کی بارش کی, اور کنکری کے لیے طے تھا کہ کس کنکری سے کون سا بدبخت ہلاک ہونا ہے. یہ ہے بدترین عذاب جو کسی قوم پر آیا, وہ قوم لوط تھی. ان کا جرم بہت بڑا تھا اور وہ تھا ہم جنس پرستی کا گناہ. چھٹے رکوع میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا. اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ مشرکین کی باتوں سے زیادہ غمگین نہ ہوں. اللہ نے آپ پر بڑے احسانات کیے, اللہ نے آپ کو خاص طور پر سورۃ الفاتحہ عطا کیے, ایسی پیاری سورت کہ جو بار بار پڑھنے کے لائق ہے. اس کی تلاوت سے سکون قلبی حاصل کیجئے, اپنے ساتھیوں پر توجہ دیجئے, ان سے نرمی شفقت کا برتاؤ کیجئے, اپنی تبلیغ کے کام کو اب آگے بڑھائیے. ابھی تک ان کو حکم یہ تھا کہ وہ ذاتی رابطے کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے, اب حکم دیا گیا فستہ بما تومر, اب ڈنکے کی چوٹ علل اعلان کھلم کھلا آپ حق کی تبلیغ کیجئے. گھبرائیے نہیں دشمنوں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خود نپٹ لے گا. اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی شاید یعنی موت آ جائے. موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری جاری رکھیے. سورۃ النحل, اس سورت کا خاص مضمون ہے اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان. پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی شکر گزاری ہی سیدھا رستہ ہے. فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین بنائے, اللہ ہی نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ آسمان اور زمین سے فائدہ اٹھائیں, اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بڑے بڑے جانور بنائے, ان کو انسانوں کے تابع کر دیا. فرمایا کہ بلا شبہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. شکر گزاری کی روش یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی جائے, یہی سیدھا رستہ ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ کی نعمتوں کی کثرت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم چاہو بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اس رکوع میں فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی, اس سے طرح طرح کی نباتات اگائی, سورج چار ستارے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے, کائنات کو رنگا رنگ اور بڑا حسین بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں تمہارے لیے طرح طرح کے میوے اور پھل پیدا کیے, وسیع و عریض سمندر بنایا جس میں مچھلیوں کی صورت میں تازہ اور صحت افزا گوشت بڑی فروانی کے ساتھ رکھا. سمندروں میں وہ کشتیاں چلتی ہیں, وہ جہاز چلتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر تم تجارتی سرگرمیاں انجام دیتے ہو, بڑے بڑے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو توازن بخشا, ستاروں کے ذریعے سے تم سمندر اور صحرا کے سفر میں سمتوں کا تعین کرتے ہو. زمین پر اللہ نے کچھ قدرتی علامات رکھ دی ہیں, درختوں کی صورت میں, پہاڑیوں کی صورتوں میں, گھاٹیوں کی صورت میں, کھائیوں کی صورت میں, تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں اپنی منزلوں تک پہنچنے کی آسانی ہو, وہ تمہارے لیے نشانیاں بن جائے راستے کی. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہ سکو گے. لیکن انسان اس قدر ناشکرا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے کہ جو مر چکی ہیں, انہیں یہ تک نہیں پتا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری سے اور اس شرک سے محفوظ فرمائے. دوسرے رکوع میں توہین قرآن کا برا انجام بیان ہوا. فرمایا کہ جب مشرکین سے کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا ہے, وہ بدبخت کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی کچھ قصے کہانیاں نازل کی ہیں. یہ جواب دے کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, عنقریب اپنی اس روش کا برا بدلہ پا کر رہیں گے. چوتھے رکوع میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم ہی سب سے بڑی خیر ہے. جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم, بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے, قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے خیر یعنی سب سے بڑی بھلائی نازل فرمائی ہے قرآن مجید کی صورت میں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے, راحت ہے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں شاندار بدلے سے نوازے گا. پانچویں رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بغاوت کرو. فرمایا کہ ہر رسول جو دنیا میں آئے یہی دعوت لے کر آئے, ان عبد اللہ, اللہ کی زندگی کے ہر گوشے میں غلامی کرو, اطاعت کرو, اور وجتنب الطاغوت, طاغوت سے اجتناب کرو. ہر ایسا شخص یا ایسا ادارہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی نہیں میری مرضی میرا قانون چلے گا, اس زمانے میں یہ دعویٰ فرعون کا تھا, آج یہ دعویٰ ہماری اسمبلیوں کا ہے, آج یہ دعویٰ ہمارے یہاں ڈکٹیٹروں کا ہوتا ہے جو آتے رہے. جو بھی ایسا دعویٰ کرے کہ میرا قانون چلے گا وہ طاغوت ہے. حکم دیا گیا کہ ان طاغوت سے اعلان برات کرو اور ان کے خلاف جد و جہد کرو, جہاد کرو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چھٹے رکوع میں حدیث رسول کی اہمیت کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا گیا کہ اے نبی, یہ قرآن مجید ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ اللہ نے انہیں کیا پیغام دیا ہے. لہذا قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے رسول کے ارشادات کے محتاج ہیں. ہم اللہ کے رسول کی رہنمائی اور ان کی احادیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالی ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. ساتواں رکوع اللہ کی مسلسل اطاعت کا حکم. اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ دو معبود نہ بنا لو. ایسا نہ ہو کہ زبان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عملی طور پر تمہارا معبود پیسہ ہو اور تم پیسے کی خاطر اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرو, عملی طور پر تمہارا معبود وطن ہو اور وطن کے لیے تم اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دو, عملی طور پر تمہارا معبود تمہارا نفس ہو, جو جی میں آئے وہ کرو, جی میں آیا تو نماز پڑھی, نہیں آیا تو نہیں پڑھی, ایک حکم پر عمل کر دیا, ایک حکم کو چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ ایک معبود اللہ ہے, دوسرا معبود معاشرے کے رسم و رواج ہے, مارکیٹ میں جو بھی غلط دندے چل رہے ہیں لہذا وہ بھی چل رہے ہیں, اور ساتھ ایک طرف نمازیں بھی ہیں اور داڑیاں بھی ہیں. دو معبود نہ بناؤ, صرف اللہ کو معبود بناؤ. ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو, اس کی رضامندی کو ترجیح دو, اس کی اطاعت مسلسل ہے. الفاظ ہیں ولہ الدین و واتبا, اس کی اطاعت ہر وقت کرنی ہے, ہر معاملے میں کرنی ہے. ہر نعمت اسی کی عطا کردہ ہے, ہر تکلیف کو وہی دور کرتا ہے. اس کی نافرمانی کرنا احسان فراموشی اور اس کی اطاعت کرنا ہی احسان مندی ہے. آٹھویں رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ وضاحت کر دیں ان معاملات کے جن میں کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. لہذا ہمیں اپنے تمام اختلافات کا حل سب سے پہلے قرآن اور سنت میں ڈھونڈنا چاہیے. اگر ان میں رہنمائی نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے یہ رہنمائی دی تھی کہ پھر جو ہے وہ اجتہاد کرو. جس اجتہاد پر صحابہ اکرام اور آج تک کے مسلمان متفق ہو گئے وہ اجماع کہلاتا ہے. تو لہذا ہمارے لیے پہلے قرآن ہے, پھر سنت ہے, اور پھر اپنے سلف صالحین کا اجماع ہے. اگر ان تین میں ہمیں رہنمائی نہ ملے تو پھر جو بھی مسترد علماء اس زمانے میں اجتہاد کریں گے وہ پھر ہمارے لیے ایک حجت ہوگا. تو چار ماخذ ہیں شریعت کے, قرآن, سنت, اجماع, اور اس کے بعد اجتہاد یا قیاس. نویں رکوع میں مشروبات کی صورت میں اللہ کی چار نعمتوں کا ذکر ہے. ایک نعمت پانی ہے, بہت بڑی نعمت. اس کے بعد ذکر ہے دودھ اور پھلوں, دودھ کا, پھر تیسرا ذکر ہے پھلوں کے رس کا، اور چوتھا ذکر ہے شہد کا۔ شہد کے ذکر کی خاص یہاں پر اہمیت بیان ہوئی، پوری سورت کا نام ہی النحل ہے، یعنی شہد کی مکھی۔ فرمایا کہ شہد کی مکھی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا مشروب دیتا ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دسویں رکوع میں دو عام فہم مثالوں کے ذریعے سے پہلے عبد اور معبود کا فرق واضح کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نافرمان بندے کے فرق کو واضح کیا گیا۔ پہلی مثال میں فرمایا گیا، غور کرو، ایک شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، جتنا چاہے خرچ کرے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے بندے لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کام کر سکتا ہے، فعال بما یرید ہے، اسے ہر چیز پر اختیار ہے۔ تو کبھی بھی ایک بندہ اور ایک معبود برابر نہیں ہو سکتے۔ بندوں کو معبود نہ بنا دو، اللہ ہی کو معبود بناؤ۔ دوسری مثال دی گئی کہ ایک ایسا ملازم ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا، جہاں بھیجو وہاں سے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آتا، اور صرف اپنے مالک پر بوجھ ہے، اس کے وسائل استعمال کرتا ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اس کے برعکس دوسرا شخص ہے کہ جو بڑا سمجھدار ہے، ہر کام اچھی طرح سے کرتا ہے، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ کا نافرمان، اللہ کا فرماندار، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گیارہویں رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور عقل دی، تاکہ اس کے ذریعے سے تم علم حاصل کر سکو۔ خدا نہ خواستہ یہ نعمتیں جن کے پاس نہ ہوں تو آپ ان کی بے بسی اور ان کی لاچارگی کا تصور کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گھر جیسی نعمت دی جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جانوروں کے کھالوں سے تم خیمے بھی بناتے ہو، قالین بھی بناتے ہو، اور دیگر اپنے فوائد کی کئی اشیاء، جوتے اور چمڑے کے بیگ اور نہ جانے کیا کچھ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات بنائی ہیں تو ان کے سائے میں ٹھنڈک رکھی ہے، اس سائے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگ سفر کرتے تھے تو راستے میں پہاڑوں میں اللہ نے غار بنا دیے تھے کہ رات کو غار میں چلے گئے، غار کے دہانے پر آگ جلا دی تاکہ کوئی جانور اندر داخل نہ ہو، اور ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی۔ مزید فرمایا کہ تمہیں ایسے لباس بنانے کی مہارت سکھائی جو تمہیں موسم کی شدت اور جنگ کے دوران دشمن کے وار سے بچاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دی ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے جو اللہ نے تمہیں رسولوں کے ذریعے سے دی ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کی ناشکری کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے، کسی سے بات منوانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارہویں رکوع میں نازک مضمون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکاری گواہ کے طور پر لائے گا، اور آپ آ کر کہیں گے کہ اللہ، اس امت تک میں نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ بڑا نازک مضمون ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول رو پڑتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی اس گواہی کا وہاں پر ذکر کرنا کہ میں نے ان تک دین کو پہنچانے کی گواہی کہاں قدا کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، جب وہ دیکھیں گے بزرگان دین کو جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، کہیں گے اللہ، یہ ہے وہ بزرگ کہ جن کو ہم نے آپ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ وہ بزرگان دین اس روز ان سے اعلان بیزاری کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، اور اب شرک کرنے والوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 13، اللہ کی طرف سے اہم ہدایات۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، عدل سے آگے بڑھ کر احسان کرو، اور قرابت داروں کا خاص خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، اور ہر قسم کی زیادتی سے۔ وعدوں کی پاسداری کرو، اور معاہدے کر کے پھر دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو۔ تم نے معاہدہ کر کے انہیں مطمئن کر دیا اور اندر اندر جاسوسیاں کر رہے ہو۔ مزید فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے جس میں سکون ہوگا، چاہے وہ مالی اعتبار سے دوسروں سے کمی کیوں نہ ہو، اس کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میرا دامن صاف ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، ایک پرسکون زندگی، آدمی ہر وقت مرنے کو تیار ہو کہ چونکہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کر رہا ہوں، لہٰذا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لے، یہ ہے پرسکون زندگی۔ فلاں لوگ یہ نہ حیاتن تو یہ بات۔ مزید فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھو تو آغاز میں آداب میں یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آیا کرو مردود شیطان کے حملوں سے، وہ تمہیں ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نہیں چاہتا تم قرآن سے ہدایت حاصل کرو، لہذا پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 14 میں فرمایا کہ مرتد کے لیے شدید عذاب ہوگا، فرمایا کہ جو شخص پورے شعور کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدترین عذاب سے دوچار کرے گا، اس لیے کہ ایسے شخص نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، اس رسارے کا سودا کیا۔ البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، دل سے وہ ایمان پر مطمئن ہو اور ظاہری طور پر کافروں کے دباؤ میں آ کر کلمہ کفر کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ رکوع نمبر 15 میں ناشکری کی سزا کا ذکر ہے، فرمایا کہ ایک بستی ایسی تھی کہ جس پر ہم نے اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دی، بستی والوں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، ناشکری کی گویا، اللہ نے ان پر دو عذاب مسلط کر دیے، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا۔ بھوک کا عذاب غریبوں کی، بیچاروں کی، فاقوں کی وجہ سے زندگی دوبر، اور امیروں کی حبس اور لالچ کہ کبھی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، مزید سے مزید، مزید سے مزید، مزید سے مزید۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدمنی پیدا کر دی، لاقانونی پیدا کر دی، اور مال اور جان کسی چیز کے تحفظ کا یقین نہیں رہا، خوف کے خوف کی کیفیت۔ یہ وہ چیز ہے جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی تھی جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، لیکن ہم نے اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بول بالا نہیں کیا، نہ اپنے گھروں میں کیا، نہ پورے ملک میں کیا۔ آج یہ دونوں عذاب ہم پر مسلط ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایک غریب کا واقعی جینا دوبر ہے، اور جو ہمارے لٹیرے ہیں ان کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے، مزید سے مزید دودھ پار کا بازار گرم ہے، اور کئی طرح کے خوف ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی، جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ ضرورت ہے توبہ کی، انفرادی اعتبار سے اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اجتماعی اعتبار سے اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، کسی تحریک میں شامل ہو جائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آخری رکوع حکم دیا گیا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، اس رکوع کے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحسین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے کے جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ حکم دیا گیا کہ تم بھی ان کے رستے کی پیروی کرو، مزید حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دلائل کے ذریعے سے۔ جو معاشرے کے ذہین لوگ ہیں، سوچنے سمجھنے والے، وہ دلائل کے ذریعے سے سیدھے راستے کی طرف آئیں گے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور درد بھرے واعظ کے ذریعے سے، عوام الناس وہ ایسے واعظ کے ذریعے سے غفلت سے نکل آئیں گے کہ جس میں سوز ہو، جس میں گداز ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو معاشرے میں فتنے پھیلانے والے ہیں ان کے خلاف ان سے جھگڑا کرو، لیکن بڑے شائستہ انداز سے، بڑے مہذب انداز سے۔ قرآن مجید میں یہ دعوت کے تینوں پہلو موجود ہیں، اگر قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت دی جائے، اس میں دلائل بھی ہیں، اس میں بڑا دلسوز واعظ بھی ہے، اور اس میں ہر فتنے کے خلاف دلائل بھی ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ مخالفین کی اذیت رسانیوں پر صبر کریں، اور بشارت دی گئی کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور وہ جو نیکوکار ہیں۔ اس کے بعد 15واں پارہ، 15ویں پارے میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل جس میں 12 رکوع ہیں، اور سورۃ الکہف جس میں ویسے تو 12 رکوع ہیں لیکن اس کے 9 رکوع 15ویں پارے میں شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کا موضوع ہے حکمت دین۔ یہ سورت حکمت دین کا خزانہ ہے۔ پہلے رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ رکوع کا آغاز واقعہ معراج سے ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک وہ ذات جو ایک ہی رات میں لے گئی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ یہ سفر معراج کا وہ حصہ ہے جو زمینی تھا، الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سفر معراج یہ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ ورنہ اس میں خاص بات کیا ہوتی، روحانی طور پر تو ایک رات کیا اس سے بھی کم وقت میں کہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اللہ جی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا کے جس کے گردا گرد کو ہم نے برکت دی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ معراج کا وہ سفر ہے۔ یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ ورنہ معراج کا مطلب تو ہوتا ہے عروج، اوپر جانا، اصل تو اللہ نے آپ کو لے جانا تھا آسمانوں کی طرف۔ سفر معراج کا یہ حصہ اس بات کی علامت تھی کہ اب دونوں قبلوں کے متولی مسلمان ہیں، ورنہ پہلے بیت المقدس کا قبلہ اس کے متولی یہودی تھے، معراج کے سفر سے ان کو اللہ نے محروم کر دیا، معذور کر دیا۔ ورنہ یہودی آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ نہیں، اب دونوں قبلے ان کے متولی مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بھی تمام انبیاء اور دیگر انبیاء کی بھی نماز کی امامت کی، تاکہ ثابت ہو جائے کہ اب سب انبیاء نے ان کو اپنا امام مانا ہے، اور یہی اور ان کی امت اس قبلے کی متولی ہے۔ اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوالوں کا ذکر کیا۔ ان کا پہلا عروج تھا حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے زمانے میں، ان کے بعد ان کی ریاست، بعد کے جو جانشین تھے، نااہل تھے، انہوں نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی، اور اس ریاست پر اللہ تعالی کی طرف سے پھر نافرمانیوں کی سزا کے طور پر پہلا کوڑا برسا سن 587 قبل مسیح میں۔ وقت نصر باب العراق سے آیا اور اس نے آ کر بیت المقدس میں حیدر سلیمانی کو شہید کر دیا، وہ ان کا فرسٹ ٹیمپل تھا، فرسٹ ٹیمپل کو اس نے شہید کیا، تورات کو اس نے ضائع کر دیا، اور اس نے پورے شہر کو اس طرح تباہ کیا کہ دو اونٹ سلامت نہیں چھوڑی، 600,000 یہودی مارے، 600,000 کو قیدی بنا کر لے گیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا عروج حضرت عزیر علیہ السلام کی محنتوں سے پھر حاصل ہوا، تورات دوبارہ جمع کی گئی، ہیکل کو پھر بنایا گیا، مکابی سلطنت ان کی وجود میں آئی۔ پھر جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ان کا انکار کیا اور نافرمانیاں کی، تو اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی اس وقت شہید کر دیا گیا، اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو مارا گیا اور باقی کو نکال دیا گیا، جہاں مرضی جانا جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ان کا ڈائس پورا چلاتا ہے۔ 3 یہودی قبیلے مدینہ آ گئے اس لیے کہ جانتے تھے کہ آخری نبی کا ظہور اس کھجوروں والی بستی میں ہوگا، لیکن جب وہ ظہور ہوا تو بدبختوں نے مانا نہیں، غصہ آ گیا، ضد آ گئی کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں۔ اس وقت اللہ انہیں کہہ رہا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہے یا اقوی، اے یہودیو تم اب بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں آ سکتے ہو، اس قرآن کو مان لو، اس کی پیروی کرو، یہ قرآن مجید تمہیں بالکل سیدھی راہ کی طرف لے جائے گا۔ اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کی روشنی میں آپ نے فرمایا تھا میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل پر آئے، جیسے جوتے پر جوتا رکھو تو مل جاتا ہے، مشابہ ہوتا ہے. ہم پر بھی دو عروج دو زوال آ چکے ہیں. پہلا عروج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا، مکہ فتح ہوا، پھر خلافت راشدہ آئی، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، پھر ہم پر زوال آیا تاتاریوں کے ہاتھوں اور کروڑوں مسلمان ہلاک ہوئے. اس کے بعد پھر ہمیں عروج ملا عثمانی ترکوں کے ہاتھوں، پھر خلافت قائم ہو گئی، اور پھر ہم پر زوال آ گیا یورپینز کے ہاتھوں، اور ابھی بھی وہ زوال ہمارا چل رہا ہے. ہمیں بھی اگر پھر سے عروج حاصل کرنا ہے تو اس قرآن سے چمٹنا ہوگا، اسے صرف کتاب مقدس نہیں ماننا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کا ارشاد، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پس کر دے گا. دوسرے رکوع میں خاص مضمون یہ آیا کہ دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا جو دنیا ہی کا طرفدار ہے، ساری محنتیں ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے. فرمایا کہ ہم جس کے لیے جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے اس کو دے دیں گے، لیکن ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. ہاں جو آخرت کا طلبگار ہو اور خلوص کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی کوششوں کی اللہ تعالیٰ قدر فرمائے گا. تیسرے رکوع میں اسلام کی معاشرتی ہدایات میں سے کچھ بیان ہوئی. فرمایا اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، پیسے کو بیجا مت خرچ کرو. پیسے کو بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. یہ پیسے کی ناشکری اور ناقدری ہے کہ اس کو بلا وجہ جو ہے وہ عیاشی میں اور بیجا رسومات میں اور چراغا میں اور مہندی میں اور مائیوں میں اور خرافات میں برباد کر دیا جائے. اس پیسے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرو. چوتھے رکوع میں مزید معاشرتی ہدایات بیان ہوئی. اپنی اولاد کو غربت کے در سے قتل مت کرو، تم ان کے رازق نہیں ہو، ان کا رازق اللہ ہے. کسی بھی جان کو اس سے پہلے ہدایت آئی کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے کہ زنا کا امکان پیدا ہو. نامحرم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تعلق، اس کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا، اس سے بات کرنا بھی زبان کا زنا. لہذا بلا ضرورت محرم نامحرم کے قریب مت جاؤ، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے کہ زنا کا امکان پیدا ہو. ولا تقرب الزنا، کسی بھی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وعدوں کو پورا کرو، ناپ اور تول میں کمی مت کرو. کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، اور زمین میں تکبر کا مظاہرہ مت کرو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فرمایا کہ جو ان ہدایات پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا فرمائے گا. پانچویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ان میں موجود مخلوقات، زمین ان میں موجود مخلوقات، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. مزید فرمایا کہ مشرکین سوال کرتے ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. فرمایا کہ جس اللہ نے پہلی بار بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دے گا. چھٹے رکوع میں فرمایا کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، کل عبادی یقول اللتی ہی احسن. شیطان چاہتا ہے کہ زبان کی بے احتیاطی سے تمہیں آپس میں لڑوا دے، تمہارے درمیان پھوٹ ڈلوا دے. مزید فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ نہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے وقتی طور پر ٹال سکتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. مزید فرمایا کہ مشرکین فرمائشی معجزے اللہ سے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزے نہیں دکھائے گا. قوم سمود نے بھی معجزہ مانگا تھا کہ زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکال کر دکھا دی جائے، دکھا دی گئی، لیکن کہا یہ جادو ہے، اور جب کہا جادو ہے صاف معجزے کو دیکھ کے انکار کیا تو پھر ہلاکت کے مستحق ہو گئے. مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسانوں کے لیے فتنہ بنا دی ہیں. یہ معراج کا واقعہ ابوبکر صدیق جیسی ہستی تو کہے گی کہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے رسول جو کہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ بالکل سچ ہے. لیکن باقی لوگ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک کا سفر ہو اور پھر آسمانوں پر بھی چلے جائیں اور واپس آ جائیں ایک ہی رات میں. ہم نے زقوم کے درخت کا ذکر ایک فتنہ بنا دیا. لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آگ میں درخت نکلے؟ اللہ نے فرمایا کہ آگ میں سے اللہ درخت نکالے گا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی ہر قدرت کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ساتویں رکوع میں ابلیس کے کچھ وار بیان ہوئے. فرمایا کہ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ فرشتوں کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس نے سجدے سے انکار کر کے اللہ سے مہلت مانگی اور اس نے کہا کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو سیدھے راستے سے بالکل ہی دور کر دوں گا، میں ان پر حملہ آور ہوں گا اپنی زبان کے، اپنی آواز کے ذریعے سے. ابلیس کی آواز کیا ہے؟ گانے، موسیقی، نوحے، گمراہ کن تصورات، لسانی و نسلی تعصبات، فرقہ واریت، یہ تمام آوازیں ابلیس کی آوازیں ہیں. اس نے کہا کہ میں ان کے مال میں شریک ہو جاؤں گا، یہ مال کمائیں گے حرام طریقے سے، یہ مال کو خرچ کریں گے عیاشیوں میں، بے جا رسومات میں لٹائیں گے مال کو، میں ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤں گا، یہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اولاد کو ایسے اداروں کے حوالے کر دیں گے کہ جہاں پر وہ مسلمان پھر نہیں رہیں گے. بڑی بڑی فیسیں دے کر ہم ایسے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں کہ وہ اسکول ہمارے بچوں کو مسلمان نہیں رہنے دیتے، باقی جو مرضی بنا دیں. مزید فرمایا کہ دیکھو تمہارا اصل محسن اللہ ہے، لیکن تم بجائے اللہ کے شیطان جو تمہارا دشمن ہے اس کی اطاعت کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہی تمہیں سمندری طوفانوں سے بچا کر خشکی پر لے کر آتا ہے، خشکی پر آنے کے بعد تم دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو. کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں خشکی پر تباہ کر دے یا تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جا کے غرق کر دے؟ اللہ نے تو انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، لیکن بدقسمتی سے وہ شیطان کی پیروی کر کے، شرک کر کے اپنے اس اعلی مقام سے کتنی پستی میں چلا گیا ہے. آٹھویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی. فرمایا کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں کچھ ترمیم کر دے. وہ کہتے ہیں کہ محمد ہم تمہیں مان گئے، ہم نے تشدد کیا لیکن تم اپنے مشن سے نہیں ہٹے، ہم نے تمہیں لالچ دی لیکن تم کسی لالچ میں نہیں آئے، اب ایسا کرو کچھ کمپرومائز کرو، کچھ ڈیل کرو، کچھ سودے بازی کرو، قرآن مجید سے وہ باتیں نکال دو جس میں ہمارے معبودوں کی نفی ہوتی ہے. اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں نبی آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دباؤ کے سامنے ٹھہرنا بہت مشکل ہے. اللہ ہی نے نبی آپ کی حفاظت کی ہے جو آپ ڈٹے رہے، ورنہ یہ تل گئے تھے کہ آپ کو قرآن مجید کے اصل مضامین سے ہٹا کر اس میں ترمیم کرا دیں. مزید فرمایا کہ جب یہ ناکام ہو جائیں گے، آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یہ آپ کو پھر مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے. لیکن گھبرائیے نہیں، آپ کے بعد یہ بھی مکہ میں زیادہ عرصے نہیں رہ سکیں گے. اور وہی ہوا، ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر میں 70 بڑے بڑے کافر جہنم داخل ہو گئے. نمبر رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ہجرت فتح مکہ کی تمہید بن جائے گی. اس رکوع میں پنج وقتہ نماز کا حکم دیا گیا اور فجر کی نماز میں طویل قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کی گئی. فرمایا کہ انا قرآن الفجر کانا مشہودا، یہ فجر کا قرآن اس پر حاضری ہوتی ہے، بڑی تعداد میں فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں، رات کی سرگرمیاں انجام دینے والے بھی اور دن کے فرائض ادا کرنے والے بھی، سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے اور ماحول ہوتا ہے. اللہ ہمیں روزانہ صبح اٹھنے کی اور فجر میں قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہجرت پر آپ کو مجبور کر رہے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، ہجرت ہی سے فتح مکہ کے لیے ایک تمہید بن جائے گی. اعلان کر دیجئے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. مزید فرمایا کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ مومنوں، سچے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، لیکن جو لوگ قرآن مجید کی ناقدری کریں گے، یہ قرآن مجید ان کے لیے خسارے میں اضافہ کرے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. دسویں رکوع میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ یہ قرآن مجید ہے. چیلنج کیا گیا کہ تمام انسان اور جن آپس میں مل جائیں اس قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے. مشرکین یہ چیلنج تو قبول نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول سے فرمائشی معجزے مانگتے تھے. آپ اللہ کے رسول ہیں تو ایسا کیجئے کہ مکہ میں ہمارے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیں, یا اس مکے کی پتھریلی سرزمین میں آپ کے لیے انگوروں اور کھجوروں کا ایک باغ لگ جائے جس میں سے نہریں جاری ہوں, یا پھر آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ برسا دیں, یا پھر اللہ کو فرشتوں کو ہمارے بالکل سامنے لے آئیں, یا پھر آپ کے لیے مکہ میں سونے کا محل بن جائے, یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور قرآن مجید لے کر اتریں. فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو. یہی اللہ کے رسول کی رسالت کی حقانیت کا ثبوت ہے. گیارہویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے. فرمایا کہ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے انسان رسول کیسے ہو گئے. فرمایا اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کے لیے کسی فرشتے کو نمونہ بنا کر بھیج دیتے. انسانوں کے لیے نمونہ انسانی بنے گا جس میں ساری بشری کمزوریاں, اس کو بھوک بھی لگتی ہو, نیند بھی آتی ہو, اس کی بیوی بچے بھی ہوں, سارے مسائل ہوں, اس کے باوجود وہ عمل کر کے دکھا دے تو حجت بن جائے گا, نمونہ بن جائے گا. مزید فرمایا کہ جو لوگ سب کچھ حق کو پہچاننے کے باوجود نہیں مان رہے, اندھے بنے ہوئے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت پہ اٹھائے گا کہ اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے, اور جب بھی ان پر جہنم کی آگ ذرا سر پڑے گی اللہ تعالیٰ اس آگ کو اور بھڑکا دے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. رکو نمبر 12, عظیم اسرائیل یہودیوں کا عظیم قبرستان بن جائے گا. اس رکو میں فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں, لیکن فرعون اور اس کی قوم نے ان تمام نشانیوں کا انکار کر کے نشانیوں کو جادو قرار دیا. اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں پھیل جاؤ, لیکن قرب قیامت ہم تم سب کو دوبارہ جمع کر کے لے آئیں گے. آج سارے کے سارے یہودی دنیا بھر سے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں اور وہاں یہودی بستیاں تعمیر ہو رہی ہیں, اور مقصد ان کا ہے گریٹر اسرائیل بنانا. لیکن یہ گریٹر اسرائیل نہیں, گریٹر گریو یارڈ بننے کی تیاری ہے. جب یہ سارے یہودی وہاں پہ جمع ہوں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور جیسے نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی پوری نافرمان قوم ہلاک ہوئی, حضرت عیسیٰ کے سامنے یہ سارے یہودی ہلاک کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو قوم رسول کا انکار کر دے تو پھر وہ قوم رسول کے سامنے ہلاک ہوتی ہے. یہودیوں کو اللہ نے مہلت دی اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے, کچھ رسولوں کے ماننے والے تھے, اللہ نے مہلت دی. ان نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا, آخری نبی کا بھی انکار کیا, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا, اب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے قرب قیامت. فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کیا ہے, اور یہ باطل کو مٹانے کے مقصد کے تحت آیا ہے. مزید فرمایا کہ اللہ کے نام بڑے پیارے ہیں, اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو, جو بھی اچھے نام ہیں سارے کے سارے اللہ کے ہیں. آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو, وہ اللہ کے جس کی کوئی اولاد نہیں, وہ اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ اللہ کے جس کا کوئی ولی اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو ایسے ناقص کرو جیسے کہ بڑائی کو ناقص کرنے کا حق ہے. اللہ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الکہف, دجالی فتنے یعنی دنیا پرستی کی مذمت. اس سورہ مبارکہ میں دنیا پرستی کی مذمت مختلف زاویوں سے بار بار کی گئی. پہلے رکوع میں اللہ نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا, فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ نے اس کو بڑا حسین بنایا ہے, اس میں کشش رکھی ہے تاکہ انسان کا امتحان ہو جائے کہ انسان دنیا کی چکا چون میں کھو جاتا ہے، اسی کی لذتیں، اسی کی سہولیات، اسی کی عیاشیاں حاصل کرنے کو مطلوب مقصود بناتا ہے، اور یا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھتا ہے، تاکہ جو دنیا کی رانائیاں ہیں یہ جان لو کہ یہ سب کے سب فانی ہیں۔ اِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُزًا، امن قریب زمین پر جو کچھ ہے اس کو کوٹ کوٹ کے چٹیل میدان بنا دیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوسرے رکوع کا موضوع ہے مشکل حالات میں صبر و استقامت کا امتحان۔ اصحاب الکہف کا قصہ بیان ہوا، یہ چند نوجوان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد، ان کا زمانہ ہے رومن امپائر میں، پوری امپائر مشرک تھی، یہ نوجوان عیسائی ہو گئے، یعنی اس وقت کے اعتبار سے مسلمان ہو گئے، جو بھی تمام نبیوں کو مانے وہ مسلمان ہے، اس وقت کیونکہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو مشرکین نے سخت اذیتیں دیں، بادشاہ نے دھمکی دے دی کہ 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، دوبارہ اپنے آباؤ اجداد کے عقیدے پر آ جاؤ ورنہ سنسار کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ایک معجزے کے ذریعے سے حفاظت کا سامان کیا، اور انہیں ایک غار میں اللہ تعالیٰ نے 300 سے زائد سال تک سلائے رکھا، اور اس طریقے پر اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اللہ کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب سے بھی اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام، ذکر خیر۔ اصحاب کہف کا ذکر ذکر خیر کے طور پر قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ 300 سال بعد تقریباً جب یہ اٹھے اور غار سے باہر آئے تو اس وقت پوری رومن امپائر عیسائیت قبول کر چکی تھی، لوگوں میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ ساتوں کے ساتوں نوجوان حد پر تھے اور ان کی اللہ نے خاص حفاظت کی ہے، نہ جانے یہ کہاں چلے گئے۔ وہ کس سے نیک نوجوانوں کی پاس پائی کے نثر بادہ نثر لوگوں میں مشہور تھے، جیسے یہ باہر آئے تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قصہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے تھے، یہ 300 سال پہلے نوجوان جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے۔ لوگوں نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور جس جگہ پر اصحاب کہف جو تھے موجود تھے، جو ان کا غار تھا، وہیں پر ایک مسجد بنا دی تاکہ ایک پاکیزہ یادگار ان کے لیے بن جائے۔ رکو نمبر 4، حکم دیا گیا کہ حق بیان کرو چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض۔ اس رکو میں اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شدید مخالفت ہو رہی ہے، صبر کیجیے، قرآن مجید پڑھتے رہیے، یہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کو سکون دے گی۔ مشرکین کا یہ مطالبہ مت مانیے کہ آپ اپنے پاس سے مسکین اور غریب اور غلام صحابہ کو دور کر دیں، نہیں، آپ انہی فقراء کے ساتھ رہیے، یہ فقراء اللہ والے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ نے سرداران قریش کے کہنے پر ان کو اپنے پاس سے دور کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی بڑی اہمیت ہے، دنیا داروں کو تو آپ اپنے قریب کرتے ہیں اور جن کے پاس دنیا نہیں آپ ان کو دور کرتے ہیں، یہ بھی دنیا پرستی کی مذمت کا ایک اسلوب ہے۔ ان سرداروں کے سامنے حق بیان کیجئے، چاہے تو مان لیں چاہے تو نہ مانیں، نہیں مانیں گے تو برے عذاب سے دوچار ہوں گے، مان لیں گے تو اپنے لیے ہی جنت کا سامان کریں گے۔ رکو نمبر 5، اسباب پرستی کی مذمت۔ واقعہ بیان ہوا، ایک شخص کو اللہ تعالی نے 2 باغات دیے تھے انگوروں کے، جن کے گرد کھجوروں کی بار تھی، باغات کے بیچوں بیچ نہر جاری تھی، اور مزید یہ کہ باغات کے درمیان کھیتی بھی تھی، ہر سال خوب پھل آتا تھا۔ وہ شخص باغ میں کھو گیا ہے، باغات میں ہر وقت انہیں میں لگا رہتا، اللہ کو بھول گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے آ کر اس کو توجہ دلائی کہ اللہ کے بندے، اللہ کو بھی یاد کیا کرو، یہ سارے اللہ کے تم پر احسانات اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ تم کون ہوتے مجھے تبلیغ کرنے والے، انا اکثر من کا مال ہوں باز دو نفرا، میں تم سے مال اور نفری کے اعتبار سے زیادہ عزت والا ہوں، تم میرے سامنے کیا بیچتے، اور میرا یہ باغ کبھی دبا نہیں ہوگا، میں نے اس باغ کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی ہے، تیز ہوا کے جونکے میرے باغ کو کبھی بھی تباہ نہیں کر سکتے۔ میں فلاں جگہ سے دریا سے نہر کھود کر لے آیا ہوں، میرے باغ میں پانی کی کوئی کمی نہیں، لہٰذا میرا یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسباب پرستی، اسباب کے اوپر بھروسہ، اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی، اس کو انسان اتنی اہمیت دے دے۔ اس درویش سے کہا کہ جو کچھ یہ تمہاری نعمتیں ہیں یہ اللہ کی وجہ سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چاہے نعمتیں چھین سکتا ہے۔ اللہ نے کافت بھیجی، باغ تباہ ہو گیا۔ اب اس کو خیال آیا، اب وہ اپنا ہاتھ مل رہا تھا، ساری انویسٹمنٹ اس کی برباد ہوئی، اور اب اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ یہاں کون سا شرک ہے؟ پورے رکوع میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اسباب پرستی کا شرک ہے کہ جو امید اللہ سے ہونی چاہیے تھی، جو اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے تھا، وہ امید اور وہ اعتماد اسباب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مادہ پرستی، اسباب پرستی سے محفوظ فرمائے، اور اپنی ذات پر ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے رکوع میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک کھیتی کسی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی نکل آتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے، لیکن پھر سوکھ جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر بٹی میں مل جاتی ہے۔ یہی تمہاری زندگی ہے۔ روح اوپر سے آتی ہے اور اس کے بعد جسم مٹی سے بنتا ہے، رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتے ہو، پھر چاہو یا نہ چاہو بڑھاپا آتا ہے، بال سفید ہوتے ہیں اور مر جاتے ہو، اور تم بھی سپرد خاک ہو جاتے ہو۔ جیسے وہ مٹی میں کھیتی مل گئی، تم بھی سپرد خاک ہو جاتے ہو۔ لیکن کھیتی کا معاملہ دنیا میں ہی ختم، کوئی حساب کتاب نہیں۔ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن تمہاری نیکیاں کام آئیں گی۔ جس بدنصیب کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، جب وہ قیامت کے دن نامہ اعمال کو دیکھے گا تو چیخے گا، مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ اس میں کوئی بات خواہ بڑی ہو چھوٹی ہو، سب کے سب شامل ہیں، کوئی بات رہ نہیں گئی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیا اس کو وہاں موجود پائیں گے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ چھوٹی برائیاں بھی وہاں پر موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس روز کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ساتویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ شیطانوں کی پیروی کا برا انجام ہوگا، کس سے آدم و ابلیس کا پھر بیان ہے، اور واضح کیا گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، تھا نیک، اللہ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ حکم جو فرشتوں کے لیے تھا اس کے لیے بھی تھا، فرشتوں نے حکم پورا کیا، اس بدبخت نے وہ حکم پورا نہیں کیا۔ اس نے باغیانہ روش کی ابتدا کی، اسی نے فسق و فجور کی روش کی ابتدا کی۔ آج بدقسمتی سے ہماری اکثریت بجائے اللہ کے ابلیس اور اس کے ایجنٹوں کی پیروی کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ ان لوگوں نے کائنات بنائی، نہ کائنات کے بنانے میں ان کا حصہ ہے، لیکن آج میری مرضی کم چل رہی ہے اور ان شیطانوں کی پیروی زیادہ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ان قریب جو لوگ بھی یہ روش اختیار کر رہے ہیں، شیطانوں کی پیروی کر رہے ہیں، برے انجام سے وہ دوچار ہو کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 8 میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض ہے۔ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بار بار رسول بھیجے، رسولوں نے آ کر نصیحت کی، بتایا کہ اصل زندگی آخرت کی، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، بہترین ہیں، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، گھٹیا ہیں۔ لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو بار بار سمجھایا جائے اور پھر بھی نصیحت سے اعراض کرے؟ عنقریب ان ظالموں کا برا انجام ہوگا۔ رکو نمبر 9، اشیاء کی حقیقت کا علم یہ خاص موضوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اشیاء کی حقیقت کا علم دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جا کر فلاں جگہ میرے ایک بندے حضرت خضر سے ملیے۔ حضرت خضر کا نام قرآن میں نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی احادیث میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے، حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو کچھ دیکھیں گے اس سے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ نے بیان کیا ان کے سامنے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ کہا کہ اچھا پھر پوچھے گا کچھ نہیں، بس میرے ساتھ چلتے رہیے گا اور خاموش رہیے گا۔ یہ مضمون نوے رکوع میں، اس سے کا اگلا حصہ 16ویں پارے میں ہے۔ 16واں پارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، صدق اللہ العظیم. 16 پارے میں مجموعی طور پر 17 رکوع ہیں. سورۃ الکہف کے آخری 3 رکوع, سورہ مریم اس کے 6 رکوع, اور اس کے بعد سورہ طہٰ اس کے 8 رکوع. سورہ کہف کا 10 رکوع, اس کا موضوع ہے اشیاء کا ظاہر کچھ ہے حقیقت کچھ اور. حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ روانہ ہوئے سفر پر, ایک کشتی میں بیٹھے. تھوڑی دیر بعد حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ بڑی قوت سے اکھاڑا اور دریا میں پھینک دیا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی, کشتی والوں نے ہمیں کشتی میں بٹھایا اور آپ نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا. اگر ذرا سا پانی کی سطح اوپر اٹھی تو وہ تو پانی اندر آ جائے گا, آپ چاہتے ہیں کشتی والوں کو ڈبو دے. حضرت خضر نے کہا کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے جو کہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کر رہا ہے اپنی کسی مہم کے لیے. میں نے اس کشتی میں ایک نقص پیدا کر دیا ہے, ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن ان غریبوں کی پوری کشتی بچ گئی. ظاہر شر تھا, حقیقت میں خیر ہے, حقیقت میں غریبوں کا بدا ہے. آگے چلے, ایک بچے کو حضرت خضر نے پکڑا اور قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر کسی جان کے بدلے میں جان لی ہے, یہ تو آپ نے بڑا ظلم کیا. حضرت خضر نے کہا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کا نافرمان بننا تھا, اپنا بھی نامہ اعمال سیا کرتا اور والدین کو بھی تکلیف دیتا. اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو مار دیا ہے, اللہ نے بچہ والدین سے واپس لے لیا ہے. بچے کی بھی خیر اسی میں ہے, ماں باپ کی خیر بھی اسی میں. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیٹا ان کو عطا کر دے گا. آگے چلے, ایک بستی میں پہنچے. بستی والوں نے مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ بستی میں ایک دیوار گرنے والی ہے, آپ نے اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو بالکل سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے بخیل بستی والوں کا کام بلا معاوضہ کیوں کیا, آپ ان سے معاوضہ لیتے. حضرت خضر نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے انتہائی نیک افراد تھے جن کے بچے یتیم ہیں, اور ان یتیم بچوں کی وراثت اس دیوار کی بنیاد میں ہے. اگر دیوار گر جاتی, وہ سامان, وہ ان کا خزانہ, وہ وراثت ظاہر ہو جاتی, بخیل بستی والے قبضہ کر لیتے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حقداروں کو ان کا حق ملے, اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے دیوار بنائی. ظاہر ہوا کہ چیزوں کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے, ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. بہت پیارا شعر ہے اقبال کا, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اللہ سے دعا کیجئے, مسنون دعا ہے, اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, اے اللہ میں چیزوں کو ویسے دکھا جیسے کہ وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد سورۃ الکہف کے 11 رکوع میں خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان. اللہ نے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا, ایران کے بادشاہ تھے, بہت ہی نیک بادشاہ, زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. ان کی 3 مہمات کا ذکر ہے اس رکوع میں. وہ پہلے گئے مغرب کی طرف, وہاں پر ایک قوم ان پر فتح حاصل کی اور قوم سے صاف صاف کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ, اچھے عمل کرو, ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم بھی سختی کریں گے, اصل عذاب اللہ دے گا. پھر اس کے بعد وہ گئے مشرق کی طرف, ساحل مکران تک آئے, اور یہاں پر بھی آ کر انہوں نے جس قوم پہ فتح حاصل کی اس کو یہی کہا. پھر شمال کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ظلم کر لوگوں کی درخواست پر ایک دیوار بنائی یاجوج ماجوج سے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے. اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا اور انہوں نے عیش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے بھی جن لوگوں کے حالات اچھے ہیں انہیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی اور اپنی یاد کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری رکوع, سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری محنتیں دنیا کے لیے لگ رہی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے ہیں, کاروبار خوب ترقی کر گیا, جائیدادیں خوب بن گئی, بینک بیلنس خوب بن گیا. ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا. اللہ کی آیتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ آخرت کو ترجیح دو, انہوں نے ترجیح دی دنیا کو. قیامت کے دن اللہ ان کی نیکیوں کو تولے گا بھی نہیں، ان کی نیکیاں اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتی۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بھی مذاق سمجھا اور اللہ کے رسولوں کی پوری سیرت اور ان کے طرز عمل سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اس کے برعکس جو لوگ آخرت کے طرفدار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی آدمی کبھی بھی نہیں اٹھائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ جو سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی، اطاعت اور محبت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ ہی کی اطاعت کرے اور سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرے۔ سورہ مریم میں انبیاء اکرام کا روح پر بر ذکر ہے، کئی انبیاء کا۔ پہلے رکوع کا موضوع ہے کہ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ ولم اکم بدعائے رب شقیا، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی میری بھانج ہے، میرے باقی رشتے دار وہ اس صلاحیت کے نہیں ہیں، اس مزاج کے نہیں ہے کہ میرے بعد بھی تبلیغ کا مشن جاری رکھے، مجھے بغیر اسباب کے اپنے پاس سے پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زکریا علیہ السلام عطا فرمائے اور زکریا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ یہ بیٹا ایسا ہے جو بہت پارسا ہے، یہ ماں باپ سے اس نے سلوک کرنے والا ہے، انتہائی نرم مزاج ہے اور یہ بڑی سرگرمی سے دین کی خدمت کرے گا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا پر کو خاص روحانی کیفیت طاری ہوئی اور وہ ذرا فاصلے پر چلی گئی اپنے گھر والوں سے تاکہ وہاں اللہ کا ذکر کریں۔ وہاں پر حضرت جبریل ان کے پاس آئے انسانی صورت میں، آ کر کہا کہ مریم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ پوچھا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، نہ میں بدکار ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے تو کر سکتا۔ اور اس کے بعد جب حمل ٹھہرا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا تو بہت گھبرائی۔ اس وقت فرشتے نے پھر آ کر کہا گھبرائیے نہیں، آپ کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر ہلائیے، کھجوریں گریں گی وہ کھائیے، آپ کے نیچے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اس میں سے پانی پیجیے، اور اب بچے کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے، بچے کو لے کر لوگوں میں جائیے، جب لوگ پوچھیں بچے کے بارے میں تو خاموش رہیے گا، کہیے گا میرا روزہ ہے میں بولتی نہیں، بچے کی طرف اشارہ کیجیے گا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر لوگوں میں آئیں، لوگوں نے پوچھا یہ کیا، انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، بچہ ماں کی گود سے بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے علیہ السلام۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بندے ہیں، ہرگز معبود نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیتے ہیں، تفریح کا قیدا جنہوں نے گھڑ لیا ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ اللہ ہمیں اہل حق کو شامل فرمائے۔ رکو نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو درمندہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ آپ کو فائدہ دے نہ نقصان دے، میرے رب نے مجھے چنا ہے، مجھے صحیح علم دیا ہے، میری پیروی کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے شیطان کی پیروی کی تو دردناک عذاب آپ کو بھگتنا ہوگا۔ والد نے غصے میں کہا کہ تم میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اپنے والد کی حق میں سلامتی کی دعا کی اور گھر سے نکل گئے۔ مشرک والد سے کٹے تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور پھر ان کا ذکر خیر رہ کے دنیا تک جاری کر دیا۔ رکو نمبر 4، انبیاء اکرام کا حسین ذکر۔ اس رکو میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی وہ نیک سیرت ہستیاں تھیں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ یہ رکت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ان کی امتوں میں ایسے ناخلف لوگ آئے جو نمازیں ضائع کر دیتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، عنقریب جرم کی سزا پائیں گے۔ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دے گا اور جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ پانچویں رکوع میں مشرکین کے کچھ اعتراضات کا جواب ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ دوبارہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں اس وقت بنایا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اب تو کم از کم تمہارے ذرات تو ہوں گے نا، اللہ اسی سے بنا دے گا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ، ہماری مجلس زیادہ بارانہ کہہ کے محمد تھی، ہماری مجلس میں بڑے بڑے سردار آتے ہیں، بڑے پیسے والے آتے ہیں، اور ان کی مجلس میں فقراء اور غربا ہے۔ جواب دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ تھے کہ جن کی محفلیں بڑے سرداروں کے ساتھ بڑی بارونق تھی، لیکن اللہ نے ان کو ان مجلسوں کے ساتھ تباہ کر دیا۔ اللہ کے نزدیک اہمیت پیسے کی اور سرداری کی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اہمیت کردار کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مشرک کا یہ دعویٰ نقل کیا گیا کہ ہمیں یہاں بھی بہت مال و دولت ملا ہوا ہے، ہمیں وہاں بھی بہت کچھ مل جائے گا، تم یہاں بھی یتیم ہو، غریب ہو، وہاں بھی تم غریب رہو گے۔ فرمایا کہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کا انعام پائے گا، جو نافرمانی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ رکوع نمبر چھ میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے کا مضمون بیان ہوا۔ بڑے غصے سے کہا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے وہ بہت بڑی بات کہتے ہیں، ان کی اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے، اور پہاڑ وہ بھی غصے سے ریزا ریزا ہونے کو تیار ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھی کوئی بیوی ہے، اللہ کے بھی کوئی جنسی جذبات ہے، اللہ بھی ان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، آتا ہے سورہ شورا میں کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں جس کی وجہ سے کائنات تھمی ہوئی ہے، ورنہ اگر فرشتے دعا نہ کریں تو آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس شرک کی وجہ سے۔ فرمایا کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تمام فرشتے اور تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے ہر بندہ قیامت کے دن اکیلے اکیلے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرے گا۔ آخر میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو بڑا آسان کر دیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو اچھے اجر کی بشارت دیجئے اور جھگڑنے والوں کو برے انجام سے ڈرائیے، ایسے بد نصیبوں کو دنیا میں دوبارہ آ کر کوئی اصلاح کا موقع نہیں ملے گا، یہی موقع ہے، ابھی اصلاح کر لیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ سورۃ طہٰ، اس سورت کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات۔ پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کے ظہور کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بیان کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو لے کر وہ جا رہے تھے مدین سے مصر، راستے میں انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی، گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں جاتا ہوں، شاید وہاں سے مجھے کوئی رہنمائی مل جائے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، اور میں کچھ انگارے لے آؤں گا تاکہ تم بھی سردی میں اپنے آپ کو کچھ حرارت پہنچا سکو۔ آگ کے پاس پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری سے کبھی غافل نہ ہونا۔ پھر دو نشانیاں لیں، اپنا عصا پھینکو، پھینکا تو عصا بن گیا، پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گربان میں ڈالو، نکالا تو چمک رہا تھا، کہا کہ دو نشانیاں ہیں، یہ لے جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اس کو نیکی کی اور ہدایت کے رستے پر آنے کی تلقین کرو۔ دوسرا رکوع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان میں سے رکاوٹ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شریک کر دے تاکہ ہم مل کر تیرا ذکر کریں اور تیرے دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری یہ دعائیں قبول کر لی، میں نے تم پر پہلے بھی بڑے احسانات کیے، فرعون تمہاری جان لینا چاہتا تھا تمہاری پیدائش کے وقت، میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، اسی کے محل میں تمہاری پرورش کرائی، تم سے قتل ناک ہو گیا تھا، فرعون تمہیں مارنا چاہتا تھا، میں نے تمہاری حفاظت کی اور تمہیں مدین پہنچایا، اور اب میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں نبوت سرفراز کیا ہے، ڈرو نہیں، تم اور تمہارے بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر ذرا نرم انداز سے اس کو توحید کی دعوت دو۔ رکو نمبر 3، فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حد پرستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بڑی وضاحت سے حق پیش کیا، معجزے دکھائے، لیکن بدبخت نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا معجزے نہیں جادو ہیں، ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے، اور لہذا بڑے ماہر جادوگروں کو مقابلے پر لے آیا۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ جادو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا تھا، لوگوں کو ہماری لاٹھیاں رسیاں صاف نظر آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کا اصاپ و حقیقی اہدا بن گیا تو جادوگروں پر حق واضح ہو گیا، فوراً سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی رسالت پر اور اللہ کی معبودیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں میں صلیب پہ لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ اب ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، تم نے جو اس دنیا میں ہمارا کرنا ہے کر لو، اصل چیز آخرت ہے، تم آخرت میں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس آئے گا مجرم بن کر اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا جہاں نہ وہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، اور جو ایمان لائے گا اچھا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ چوتھے رکو میں بتایا گیا کہ اجرت پسندی نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکو میں پہلے فرمایا کہ اللہ نے فرعون کو اس کے لشکروں کے ساتھ تباہ کیا، بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے احسانات کیے، من و سلوا نازل کیا، بادلوں نے ان پر سایہ کیا، پانی کے 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے جاری کر دیے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو اب ناشکری نہ کرو ورنہ تم پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، توبہ کرو، سچی توبہ کرو گے میں تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو پھر اللہ نے بلایا کوہ طور پر تاکہ انہیں تورات اللہ عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے چلے گئے، اللہ نے پوچھا تم نے جلدی کیوں کی اس نیک کام میں، کہا کہ اللہ جلدی اس لیے کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے فرمایا نیکی میں بھی جلدی مت کرو، نقصان یہ ہوا ہے کہ تمہاری اپنی قوم میں غیر حاضری لمبی ہو گئی ہے، سامری جادوگر نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، بچڑی کی ایک مورت بنائی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہے موسیٰ کا رب، نہ جانے موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے، اور قوم کی ایک بڑی تعداد اس بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، حالانکہ بچڑا نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ ان کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بچڑے کی پوج رہے ہیں۔ رکو نمبر 5، قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون کا طرز عمل علیہ السلام۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نائب تھے، انہوں نے قوم کو بہت روکا اس بچڑے کی پوجا سے، لیکن قوم نے کہا کہ جب تک موسیٰ نہیں آتے ہم یہ جاری رکھیں گے، اگر حضرت ہارون زیادہ شدت اختیار کرتے تو پھر ڈر یہ تھا کہ دونوں گروہوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، جو توحید پر قائم تھے ان میں اور جو شرک کر رہے تھے، اور اگر قبائلی نظام میں اس قبائلی سیٹ اپ میں اگر خانہ جنگی شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ہارون نے پھر زیادہ شدت اختیار نہیں کی، یہ خود مان رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ کام کر رہے ہیں، ان کے آنے پر یہ ان کی بات مان لیں گے، تو گویا تفرقے سے خانہ جنگی سے قوم کو محفوظ رکھنے کی حضرت ہارون نے اس کو ترجیح دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر قوم پر واضح کیا کہ یہ گمراہی ہے تو پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا چھوڑ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جنہوں نے پوجا کی یہ مرتد ہو گئے ہیں، ان مرتدوں کو سزا دیجئے، پھر ان کو سزا دی گئی، ان کو قتل کیا گیا، 70,000 افراد نے شرک کیا تھا، 3,000 کو مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے، 3,000 کے بعد اللہ نے باقیوں کو معاف کر دیا۔ سامری سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، اس نے بڑے جواز پیش کرنے کی کوشش کی، کہا کہ سارے جواز تمہارے باطل ہیں، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم شودر بن جاؤ گے، اب کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، کوئی آئے گا تمہارا بخار بڑھ جائے گا، تمہارے معبود کو ہم جلا دیں گے اور اس کی ذات کو ہم دریا میں بہا دیں گے، یہ ہے جھوٹے معبود کا انجام۔ رکو نمبر 6، روز قیامت شفاعت کی حقیقت۔ فرمایا کہ روز قیامت کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے. اللہ ہی اجازت دے گا, سفارش کس نے کرنی ہے اس کو بھی اللہ اس کی عزت افزائی فرمائے گا, اور اللہ ہی بتائے گا کہ سفارش کس کے حق میں کرنی ہے. تو دونوں باتیں اللہ کی طرف سے طے ہوں گی. ایک شخص کو پاس ہونے کے لیے 40 نمبر چاہیے تھے, 36 نمبر لیے, 4 نمبر سے پاس ہونے سے محروم رہ گیا, اللہ اس پر احسان کرے گا اور اپنے کسی نیک بندے کی عزت افزائی کرے گا کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیں. وہ دعا کریں گے, ان کی عزت افزائی ہو جائے گی, اس بندے کو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے نتیجے میں پاس کر دے گا. یہ ہے شفاعت کا صحیح تصور. اس کے علاوہ جو یہ تصور ہے کہ انسان حرام خوریاں کرتا رہے, لیکن یہ ہے کہ کسی بزرگ کا نام لیوا بن جائے, وہ بزرگ ان حرام خوروں کی, رشوت خوروں کی, لوٹ مار کرنے والوں کی کبھی شفاعت نہیں کریں. اللہ کے نیک بندے اس قسم کے ظالموں کی شفاعت نہ دنیا میں کرتے ہیں نہ آخرت میں کریں. اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو تو آپ قرآن کی محبت میں اس کو سیکھنے کی جلدی نہ کریں, اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک آپ کو خود ہی حفظ کرا دے گا. ہاں اللہ سے دعا کرتے رہیں, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے اللہ مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے, مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے. رکو نمبر 7, قرآن سے بے رغبتی کی سزا. قصے آدم و ابلیس اس رکو میں بھی بیان ہوا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس سے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. آدم علیہ السلام بھول گئے اور ابلیس کے کہنے پر ممنوع درخت کا پھل جنت میں کھا لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی, غلطی ہو گئی, اللہ نے معاف کر دیا, کہا کہ جاؤ دنیا میں, دنیا میں میں تمہیں امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں, لیکن میں تمہیں اپنی وحی کے ذریعے سے ہدایت دیتا رہوں گا. جس نے میری وحی کی پیروی کی کبھی نامراد نہیں ہوگا, اور جس نے میری وحی سے پہلو تہی کی میں قیامت کے دن, میں دنیا میں تو اس کو سکون سے محروم کر دوں گا اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ فریاد کرے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں جب دنیا میں مرا تھا تو میری آنکھیں تو سلامت تھیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جان بوجھ کر میرے احکامات سے اندھے بنے ہوئے تھے, آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے. یہ برا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو قرآن مجید سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کتاب پر صحیح باروں میں ایمان لانے, اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس کے احکامات پر عمل کرنے, اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ طہٰ کا آخری رکوع, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب. اللہ کے رسول کو اللہ نے صبر اور ذکر کی تلقین اس رکوع میں فرمائی. فرمایا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت, رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کیجئے. کافروں کی شان و شوکت اور مال سے متاثر نہ ہو. زہرت الحیات دنیا, یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت, اس کی حقیقت کچھ نہیں. اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجئے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے اللہ سے غافل ہو کر ہر وقت دنیا کمانے میں لگے رہیں. ان کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب کو رزق دے رہا ہے, لیکن آخرت میں صرف متقیوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا. مشرکین تنزیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ کیوں نہیں اترا. فرمایا کہ یہ قرآن معجزہ نہیں ہے, ایسا معجزہ کہ جس کے مثل کلام پیش کرنے سے وہ عاجز ہیں. اگر ہم قرآن نازل کرنے سے پہلے انہیں ہلاک کر دیتے تو یہ اس وقت شکوا کرتے, فریاد کرتے کہ اللہ نے تو نے ہمارے درمیان رسول کیوں نہ بھیجا, تو نے ہمیں ہدایت کیوں نہ دی کہ ہم تیری ہدایت پر عمل کرتے اور عذاب سے بچ جاتے. لیکن اب جب ہدایت آ چکی ہے تو یہ پہلو صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انتظار کر لیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, عنقریب جان لیں گے کون سیدھے رستے پر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کلام کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.